گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے کے اندر بالخصوص آپ کی کالز کو شامل کیا جائے گا، اور ان کے اندر جو پوچھے گئے سوالات ہیں ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر کریں گے انشاءاللہ، مفتی صاحب کے ان سے جوابات لیں گے۔ سوالات کے آغاز سے پہلے اصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ضرور قبل اس کے کہ اپنے ناظرین کی کال شامل کی جائیں، ایک سوال، یومی آزادی جو منایا جاتا ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن فی نفسی ہی اس کو منانا جائز ہے یا منع ہے، اس کے حوالے سے آپ بتائیے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست 27 رمضان مبارک کو ہمارا ملک پاکستان یہ آزاد ہوا، ایک الگ مملکت کی حیثیت سے وجود میں آیا، اور اس دن خوشی منانا، یعنی ہر سال خوشی منانا، اس کے لیے یہ جبکہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہو بالکل جائز ہے اور اچھی بات ہے کہ اس پر خوشی منائی جائے۔ بنیادی اعتبار سے دیکھیں کہ جو پاکستان کو حاصل کیا گیا اس وقت کے مسلمانوں کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ان کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے، الگ ملک ہونا چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنے تمام شعائر کو، اپنی تمام عبادتوں کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک ملک کو حاصل کیا گیا تھا، یہ نہیں کہ اس میں کوئی سیکولرزم یا کوئی اس طرح کا نظریہ سامنے ہو، نہیں، بلکہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ اسی لیے اس وقت یہ نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یعنی پاکستان ویسے تو اس کا مطلب پاک زمین،
ٹھیک ہے،
پاکیزہ زمین اس کا مطلب ہے، لیکن مقصد یہ بیان کیا گیا اس کا کہ پاکستان جو حاصل کیا جا رہا ہے وہ اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت وہاں پر قائم رہے، یعنی وہ احکام وہاں پر نافذ کیے جائیں کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اور مسلمان وہاں پر اپنے دین کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کر سکے۔ یہ بنیادی مقصد پاکستان کو حاصل کرنے کا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عطا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو اس انداز میں سمجھیں ہم کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل ان پر جگہ جگہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ذکر کی کہ اذ انجاکم من آل فرعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو فرعونیوں سے نجات بخشی۔ وہ فرعونی کے جو تمہیں تکلیف دیتے تھے، اذیت دیتے تھے، تو ان کو ایک الگ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات بخشی، اور نجات بخشنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت فرمائی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ موجود ہے۔ تو ایک جابر ملک سے، جابر شخصیت سے، جابر لوگوں سے ان کو آزادی حاصل ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت شمار کیا۔ اور آنے والے بنی اسرائیل کو، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی جو بنی اسرائیل موجود تھے ان کو بھی فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرتے رہو۔ اور بنی اسرائیل جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کو, تو پوچھا کہ تم کیوں اس دن روزہ رکھتے ہو؟ بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات بخشی تھی, تو وہ اس کے شکرانے میں روزہ رکھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں, اور آنے والے سال پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے مطابق 9 اور 10 کا یعنی ایک روزہ مزید ملا کر رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت ہو اور یہاں پر ان کو نجات مل رہی ہے ایک ایسے لوگوں سے کہ جو ان پر ظلم و ستم کریں, اور یہی معاملہ پاکستان بننے سے پہلے کا تھا کہ جو وہاں پر انگریز بر صغیر پر جس طرح حاکم تھے اور جس طرح ظلم و ستم ہو رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ہمیں نجات بخشی. اگرچہ کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑی, اور جنگ عظیم کے بعد بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ اسی میں شہید ہوئے. تو اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, تو اس پر یقیناً خوشی منانا چاہیے. لیکن خوشی منانا کیسے چاہیے, یہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
بالکل شکر ادا کرنا چاہیے,
اس کا شکر کیا.
جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اس نعمت کا تذکرہ کیا بنی اسرائیل سے کہ یاد کرو اس نعمت کو, اس کے متصلی ارشاد فرمایا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا قول ذکر کیا, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ تمہارا رب اس بات کا اعلان فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا. یعنی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اس مقصد پر ہم عمل کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتیں ہمیں عطا فرماتا. لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے ملک میں ہر طرف جو ہے وہ طرح طرح کی برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اس مقصد سے نہ صرف دوری ہو رہی ہے بلکہ قصدن دور کیا بھی جا رہا ہے. تو ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی اور جس لیے ہم نے اس نعمت کو حاصل کیا, اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے مطابق ہم عمل کریں, اور اپنی زندگی کے اندر ہم اسلام کو نافذ کریں, اسلامی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں, پھر دیکھیں کہ ہمیں کتنی برکتیں اس ملک کے ذریعے مزید حاصل ہوتی ہیں. اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس میں ہمیں نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں, یہاں رہ کر ہم کھلے عام جو ہے وہ اپنے اسلامی عبادت کو ادا کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی روکنے والا موجود نہیں ہے کہ ہم پر ظلم و ستم ہوتا ہو, حکومت کی طرف سے منع کیا جاتا ہو کہ نہیں تمہیں مسجد کے اندر نہیں جانا, مسجد بند نہیں کی جا رہی, ہمیں اجازت اس بات کی ہے کہ ہم کھلے عام عبادت کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اسلامی احکام یہاں پر اس پر عمل کرنے سے روکا نہیں جا سکتا. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنا چاہیے تاکہ مزید برکتیں اس ملک کی ہمیں
دن کے انداز ہو. جیسے عید آتی ہے تو اس کا بھی ایک انداز اسلامی ہے, 12 ربیع الاول آتی ہے تو اس کا بھی ایک انداز ہے, جلوس نکالے جاتے ہیں. اس دن تو دیکھیں انداز جو رائج ہے وہ آپ کو علم ہے کہ وہ کسی طرح بھی اسلامی نہیں کہا جا سکتا, اور گانے باجے ڈول ڈمک کے ہر طرح کے فنکشن کیے جاتے ہیں, مخلوط فنکشن ہوتے ہیں اور ناجائز کام ہوتے ہیں, ہر ذی شعور ہر مسلمان سمجھتا ہے. لیکن چونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے اور خوشی بھی منانی ہے اور خوشی منانا جائز ہے, تو کیا کیا جائے, اس میں کیا انداز ہونا چاہیے؟
دیکھیں بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں. اب جیسے جھنڈیاں لگانا ہے, جھنڈے لگانا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, خوشی منانے کا ایک انداز ہے. اپنی گاڑی پہ آپ جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر پہ جھنڈے لگا رہے ہیں, جھنڈیاں لگا رہے ہیں, بالکل اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. کمکمے کوئی لگاتا ہے, بتیا کوئی لگاتا ہے, یا جو جیسے ایسے نغمے ہیں کہ جن کے اندر کوئی ساز نہیں ہے, کوئی اس طرح کا میوزک نہیں ہے اور کوئی غلط کلمات اس کے اندر نہیں ہے, وہ کوئی پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس دن جو انداز دعوت اسلامی نے دیا ہے, امیر السنت نے دیا ہے, وہ سب سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نوافل ادا کریں, نفل پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ملک کی ترقی اور عروج کے لیے دعائیں کریں, اور پھر اس کا بہترین ایک اور ذریعہ یہ دیا کہ راہ خدا کے اندر سفر کریں. اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ملک پاکستان کی نعمت ادا کی ہے, تو ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی راہ کے اندر وقت دے رہے ہیں. یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے, خوشی منانے کا بہترین طریقہ, یہ انداز اپنایا جائے. اور پھر اس کے بعد مدنی چینل والوں نے, مدنی چینل پر جس طریقے سے انداز اپنایا گیا ہے کہ اس میں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جس میں سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں, یہ تمام کام ہوتے ہیں, تو ان طریقوں سے ہم اگر خوشیاں منائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی حاصل.
انشاءاللہ جل و اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے ملک, اس میں ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں, تو اس کے شکرانے کے طور پر ایک انداز جو میرے اہل سنت نے عطا فرمایا کہ مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے. ملک بھر میں انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں کا سلسلہ ہوگا, آپ بھی اس نعمت کے شکرانے کی نیت سے اس مدنی قافلوں میں سفر فرمائیے. انشاءاللہ عزوجل ملک میں بھی ترقی آئے گی، اس مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے معاملات بھی سدھریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، یہ کال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد اسلم عطاری ہند سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اینڈرائڈ موبائل پر جو ٹچ پیڈ ہوتا ہے، اس پر بعض اسلامی قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو اس ٹچ پیڈ پر جو قرآن پاک ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، تو اس کو چھونا کیا قرآن پاک کو چھونا کہلائے گا؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔
قضاء نماز کے بعد بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ قضاء نماز کیا درست ہوتی ہے، پڑھنے میں کیا قبول ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہ میں نے سنا ہے کہ قضاء نماز جو قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ میں ایک اور سوال ہے کہ میری دو بھابیاں فوت ہوئی ہیں، جو ایک رشتے میں میری خالہ زاد کی بھی تھی اور میری بھابھی تھی، تو لوگوں نے جب وہ میت اٹھنے سے پہلے جب منہ وغیرہ دیکھا جاتا ہے تو لوگوں نے اعتراض لگایا کہ آپ لوگ منہ نہیں دیکھ سکتے، کہ آپ غیر محرم ہو گیا، تو کیا یہ بات درست ہے یا کہ غلط ہے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ محمد اسلم بھائی ہند سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اینڈرائڈ موبائل ہیں یا دیگر موبائلوں پر بھی اسکرین پر قرآن پاک آ جاتا ہے، اس کو تلاوت کرنا کیسا، اور اس کو اگر چھونا چاہیں تو کیا بے وضو چھو سکتے ہیں؟
دیکھیں، تلاوت کرنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، تلاوت تو اس پر دیکھ کر کی جا سکتی ہے کہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ثواب ملے گا۔ اب رہا کہ اس کو بے وضو چھونا، اس کی اسکرین کو ٹچ کرنا جب یہ سامنے موجود ہو، تو اس میں علماء کا کثیر اختلاف ہے۔ ایک تعداد علماء کی ہے کہ جو اگرچہ اس بات کی قائل ہے کہ یہ قرآن پاک لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ریز ہوتی ہیں کہ جو ہماری اسکرین کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، لہذا اس کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بڑی تعداد علماء کی اس طرف بھی ہے کہ یہ قرآن پاک ہی ہے اور اسکرین کا جو شیشہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس کو ہاتھ لگانے سے وہ منع کرتے ہیں کہ اس پر ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ جائز کہتے ہیں اس کو۔ تو اس لیے دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ فی الوقت تک یہی ہے کہ اس کو بے وضو نہ چھوا جائے،
یعنی
وضو کرنے کے بعد ہی اس کو آپ ہاتھ لگائیں، جبکہ وہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اور اگر کھلا ہوا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، موبائل آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھلا ہوا ہو تو اس کو دیکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اس کو جب اسکرین کو آگے کریں گے، ٹچ کریں گے، تو اس وقت آپ کا وضو کر لینا، وضو کرنا ہوگا، اس کے بغیر اس کو آپ نہ چھوئیں۔
کھلا ہوا ہے تو کیا موبائل پکڑ سکتے ہیں؟ اسکرین نہیں چیڑ رہے، لیکن
پکڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس کی اسکرین کو ٹچ نہ کریں۔
تو یہ جیسے قرآن پاک کے الفاظ اور
یہ تو صندوق ٹائپ کا ہے نا، ایک طرح سے وہ تو ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، گلاف ایسا گلاف ہے کہ جو اس سے جدا ہے۔
صحیح، ٹھیک ہے، لیکن چھونے کی اجازت نہیں ہے،
اس کو اسکرین کو نہ
چھوئیں، وضو کیا جائے پھر وہیں اس کو چھوا جائے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا، قضاء نماز پڑھنے سے کیا قبول ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ سنا کہ پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں؟
فائدہ نہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، قضاء نماز پڑھنے کا تو حکم حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو نماز کو بھول گیا یا نماز سے سوتا رہ گیا، تو جیسے ہی یاد آیا وہ نماز پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کفارہ نہیں اس کا، کہ نماز پڑھنی پڑے گی جو قضاء رہ گئی ہے۔ اب رہا قبول ہونے کا معاملہ، تو دیکھیں قبول کی جو حقیقت ہے وہ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگی کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن جب بندہ اخلاص کے ساتھ یہ نمازیں ادا کر رہا ہے کہ مجھ سے چھوٹ گئیں، اور اس پر نادیم و شرمندہ ہے اور اس کو قضاء کر رہا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ نماز کو قبول فرمائے گا، یعنی اس کے اوپر جو قضاء کا گناہ ہے توبہ کرنے سے انشاءاللہ وہ ساقط ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، اور یہ نماز انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے باعث ثواب بنے گی۔ ایسا نہ ہو کہ اصلاً ہی اس پر ثواب نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب بھی اس کو ملے گا، کہ وہ ایسا نہیں کر رہا کہ نماز چھوٹ گئی تو چلو اب چھوٹی رہ جائے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ من نسی الصلاۃ او نام عنہا، جو نماز کو بھول گیا یا اسے سویا رہ گیا، تو اس کو ادا کرے جب اسے یاد آ جائے۔ تو اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر وہ عمل کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس فرمان پر عمل کرنے کا اس کو ثواب بھی ملے گا۔
ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال تھا انہی کا کہ دو بھابیاں انتقال کر گئی، انتقال ہو چکا، دفناتے وقت جو ہے نا کہا گیا کہ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے، جبکہ وہ ان کی کزن تھی، خالہ زاد وغیرہ تھی، کیا یہ ٹھیک ہے؟
جس نے کہا ٹھیک کا، کیونکہ خالہ زاد یہ محرم تو نہیں ہے نہ بھابھی محرم ہے، دونوں کی دونوں صورتوں میں ان کے لیے وہ نامحرم ہی ہے،
ٹھیک ہے۔
تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالہ زاد یا چچا زاد یا مامو زاد وغیرہ یہ کوئی محرم ہو جاتی ہیں، ہرگز محرم نہیں ہے، ان کا پردہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر ریلیشپ ہو جاتی ہے ان سے، تو ان سے پردہ کرنا اور زیادہ ضروری ہے کہ بندہ ان سے زیادہ محتاط رہے گا۔ تو جس نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ان کے لیے نا محرمی ہے، نہ بھابھی ہونے کی وجہ سے وہ محرم بنے گی، نہ ان کی چچا زاد یا خالہ زاد ہونے کی وجہ سے وہ محرم بنے گی، وہ ان کے لیے نا محرمی رہے گی۔
ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، یہ جشن دادی ہو یا اس طرح کے دیگر معاملات ہو، بیجز لگائے جاتے ہیں
جی،
تو اب یہ بیج لگانا کیسا؟ کہ بعض دفعہ بیج پر تصویر بنی ہوتی ہے نا، اب نماز پڑھ لیں وہ تصویر کے ساتھ نماز پڑھ لیں، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟
دیکھیں، بیج لگانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لگا سکتے،
بیج تو لگا سکتے ہیں، لیکن تصویر والا بیج نہ لگائیں.
ٹھیک ہے،
تصویر لگی ہوگی تو وہ نہ لگائیں. آپ سادہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے اس کا بیج لگاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تصویر ہوگی تو اگرچہ کہ پورے قد کی تصویر نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے ہم مکروہ تحریمی ہونے کا حکم دیں نماز کے، لیکن عمومی طور پہ یہ جو تصویر لگائی جائے گی اس کی تعظیم کی ایک صورت تو بنے گی. اگرچہ کہ وہ تصویر بعض اوقات مقصود نہیں ہوتی، اصل بیج مقصود ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ جیسے تصویر لگی ہوئی ہے تو وہ مقصود بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے احتیاط اسی کے اندر ہے کہ اب تصویر والا ویسے بھی نہیں لگائیں گے، احتیاط سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں کہ تصویر والا تو ویسے ہی نہ لگائیں، اور آپ لگانا ہے تو سادہ بیج لگائیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
آصف رحمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. میں نے مفتی صاحب سے یہ پتا کرنا ہے کہ جب کسی بھی اسلامی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے بچوں کے جو والد صاحب ہوتے ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اب ان کا دیدار بھی نہیں کر سکتے اور تدفین میں بھی شامل نہیں ہو سکتے. مینز جس طرح قبر میں اتارنا ہے اور وہاں بھی جو محرم اسلامی بھائی ہیں وہ دیدار کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس حوالے سے مجھے کچھ میں جاننا چاہتا ہوں.
انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد ارشد افتاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سر میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں رونا آتا ہے تو اس سے نماز پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ نماز ثبوت ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اس چیز کو مجھے ذرا بتا دیجیے.
جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. پہلے سے ملتا جلتا سوال ہے کہ عورت کا انتقال ہو گیا تو اب شوہر کو بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے، کیا یہ ٹھیک ہے؟
نہیں، یہ غلط ہے.
اچھا،
شوہر بیوی کو کندھا بھی دے سکتا ہے، یعنی یہ ایک بڑا مشہور مسئلہ، یعنی لوگوں میں غلط فہمی ہے بہت زیادہ کہ شوہر بیوی کو کندھا نہیں دے سکتا. ایسی کوئی بات نہیں،
دیگر لوگ دے رہے ہوتے ہیں،
جب دوسرے لوگ دے رہے ہیں تو اس کو دینے میں کیا حرج ہے، وہ بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کندھا دے سکتا ہے. عورت کو یہ شوہر جو ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے،
دیکھ سکتا،
اس کو دیکھنے کی اجازت
ہے،
اور اس کو بلا حائل چھو نہیں سکتا. یعنی عورت کی لاش پڑی ہے اور اس کا مثال کے طور پہ ہاتھ ہے، تو اب یہ ہاتھ کو بلا حائل چھو نہیں سکتا. انتقال کے بعد اب اس کا نکاح سے ختم ہو چکا، اب یہ اس کو چھو نہیں سکتا، حائل کے ساتھ چھو بھی سکتا، اجازت دی گئی اگرچہ کہ بچے اس سے بھی. لیکن یہ بہرحال غلط ہے کہ شوہر بیوی کا اب چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، ایسا نہیں. وہ چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، وہ اس کو کندھا بھی دے سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھانے کا اہل ہے تو نماز جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے.
اشرف بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر نماز میں رونا آ جائے، رونے سے کیفیت بن جائے، تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا حکم ہوگا نماز؟
صرف رونے سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، وہ الفاظ بننے کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ رونے کی وجہ کیا ہے.
ٹھیک ہے،
اس کی بنیاد پر پھر نماز ٹوٹنے کے احکام ہوتے ہیں. جہاں تک رہا فقط رونا، یہ تو رونا آ جائے، روئی نہیں، وہ یہ کیفیت بتا رہے تھے کہ رونے جیسی کیفیت اگر پیدا ہوگی تو کیا کرے بندہ، تو کیا نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اب تو دیکھا جائے گا نا کہ رونا آیا کیوں ہے. اب وہ کاروبار اپنا یاد آ رہا ہے کہ میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا پتا نہیں کوئی ایسا کام رہ گیا، اس کی وجہ سے اس کو رونا آ رہا ہے، تو پھر تو عجیب سی بات ہوگی کہ نماز کے اندر وہ ان باتوں کو سوچ رہا ہے. وہ سوچنا ہی نہیں چاہیے. اور رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے گناہوں کے باوجود مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، اس کی رحمتوں کو یاد کر کے، اس کی نوازشوں کو یاد کر کے بندہ رو رہا ہے، مرحبا، بہت اچھی چیز ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ اس کی یہ نماز قبول ہوگی.
لیکن دونوں صورتوں میں صرف رونے سے نماز نہیں ٹوٹے گی.
جب وہ الفاظ کے بننے کے اوپر ہوتا ہے
کہ
الفاظ
کیا لیتا ہے اور آہوں کی آوازیں آتی ہیں،
ہاں، لیکن وہ رونے کی وجہ دیکھی جائے گی کہ وہ رو کیوں رہا ہے، وہ دنیا کی کسی وجہ سے رو رہا ہے یا آخرت کی وجہ سے رو رہا ہے. دنیا کی وجہ سے رونے کے اوپر نماز ٹوٹنے کے احکام ہوتے ہیں، آخرت کی وجہ سے.
کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، قریبی عزیز کا، فوراً نماز پڑھنے گیا، تو اب اس میں کیا کیا جائے گا؟ یہ بھی دنیا کا کہلائے گا؟
بالکل دنیاوی بات ہے.
ٹھیک ہے، تو اس میں بھی وہی حکم ہوگا. جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں. کال سنائیے.
میرا نام مسعود احمد ہے، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے؟ اس کا جواب مجھے دیجیے.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں ہند کے شہر مانکانے سیدھانے سے عرض کر رہا ہوں الطاف حسین اتاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ شریعت میں بعض کام ایسے ہے جس کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے، جیسے حج ہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اب کوئی بندہ یہ سوچ کر سارے گناہ کرتا رہے کہ چلو ٹھیک ہے اب گناہ کر لیتے اور بعد میں حج ادا کر لیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس کی وجاہت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر فی الدار.
آمین. مسعود احمد بھائی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا خاوند شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یا بیوی جو ہے شوہر کو شاید مرنے کے بعد کا پوچھ رہے ہیں، تو کیا ایسا اجازت دی جا سکتی ہے؟
عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے،
ٹھیک ہے،
جبکہ موت سے پہلے یا بعد کوئی ایسا معاملہ واقع نہ ہوا ہو جس سے وہ اس کے نکاح سے نکل جائے. یعنی اگر وہ اس کے نکاح میں موجود تھی تو اس صورت میں وہ اس کو غسل دے سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مرد ہی دیں گے، لیکن مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے. عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے اور نہ چھو سکتا ہے، اس کی اس کو اجازت نہیں. مسئلہ یہ ہے
یہ کام کریں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ان فضائل کو پیش نظر آ کر کوئی گناہ کرنا شروع کر دیں اور میں یہ کام کر لوں گا اور معاف ہو جائیں گے؟ پہلے بھی ہم نے سوال شامل کیا ہے، دوبارہ آیا تو آپ اس کی وضاحت فرما دیں.
دیکھیں جو مثال آپ نے دی درود پاک کی اور حج کی، اس میں تھوڑا سا فرق تو یوں ہے کہ درود پاک سے تو گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور حج سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو گناہ معاف ہوتے ہیں حج کے ذریعے، جیسے انہوں نے سوال میں کہا حج کے ذریعے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ گناہ دوبارہ کرتا رہے.
صحیح.
حج مقبول کی، حج مبرور کی جو نشانی بیان کی گئی وہ یہی بیان کی گئی کہ بندہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے.
ٹھیک ہے.
اچھا، اب کوئی شخص جو ہے وہ مسلسل گناہ کرتا رہا، نمازیں چھوڑتا رہا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، روزے چھوڑتا رہا، وہ زکوٰۃ نہیں دی اس نے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں اس کو اس نے ادا نہیں کیا، تو اب وہ عرفات کے میدان میں گیا تو ان تمام جو کام کیے ہیں ان کا گناہ معاف ہوگا، یہ چیزیں معاف نہیں ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے.
ان کا جو گناہ ہے وہ معاف ہوئے ہیں، باقی حق اللہ باقی ہے کہ اس کی جو نمازیں اس کو پڑھنا پڑیں گی، زکوٰۃ جو باقی ہے اس کو دینا پڑے گی، روزے جو باقی ہیں اس کو رکھنا پڑیں گے. اسی طرح مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقوق العباد اب ادا کرنا ختم ہو گیا، بلکہ جو حقوق العباد اس کے اوپر ہیں وہ باقی ہیں، ان کا گناہ معاف ہو جائے گا. کسی کا قرضہ دبایا ہوا ہے، کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا تھا، تو اس کا گناہ معاف ہوا. اب اگر اس پر وہ اصرار کرتا ہے کہ اس کو جو ظلم کیا تھا اس سے معافی نہیں مانگی گئی، اس کی رقم واپس نہیں کرے گا، تو گناہگار ہوگا. اب دوبارہ اس کو گناہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے پہلی بات تو یہ سامنے رکھنی چاہیے کہ ان چیزوں سے اصل حقوق معاف نہیں ہوتے.
اگر پہلے سے نیت نہیں کروں، جیسے وہ عرفات کے میدان میں اس کو پتا جا رہا ہوں لیکن پتا میں نے دینا بعد میں بھی نہیں ہے، تو کیا اب عرفات والا فائدہ حاصل ہوگا؟
دیکھیں گناہوں کا معافی کا تو ہو سکتا ہے، لیکن برحال یہ تو بڑی جرت کی بات ہے نا، یہ تو ایسا حج اس کا مردود ہو گیا کہیں اس کے منہ پر نہ مار دیا جائے، اس کے لیے وبال نہ بن جائے کہ اس نے پہلے سے نیت کی ہوئی کہ میں نے کرنا تو کچھ نہیں ہے، بس یہاں پہنچ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے لیے بڑی آزمائش آ سکتی ہے. تو بندہ تو عرفات میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی حاضری دے رہا ہے، وہاں تو یہ نیت کر کے جائے گا کہ اپنی پچھلی تمام گناہوں سے میں معافی مانگ رہا ہوں. تو معافی مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے جو حقوق باقی ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے میں ادائیگی ان کی کروں گا،
اللہ سے توفیق مانگ ادا کرنے کی.
اور دوسری بات یہ کہ یوں کہنا کہ کرتا رہے گناہ، یہ تو بہت خطرناک ہے. یعنی اس میں توبہ کی حوالے سے تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا اس لیے گناہ کر رہا ہوں، گناہ کو وہ ہلکا جان رہا ہے،
ٹھیک ہے،
چھوٹا جان رہا ہے کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو یہ تو کفر لکھا انہوں نے. اب اس کو میں یہ جو انہوں نے عرفات والی مثال دی اس پر اگرچہ میں نے پڑھا نہیں کہیں پر، لیکن بہت خطرناک ہے یہ انداز کہ کرتے رہو وہاں جا کے پھر چلے جائیں گے تو یہ گناہ معاف ہو جائیں گے. بہت خطرناک انداز ہے، توبہ کرنی چاہیے اور اس طریقے سے باز آنا چاہیے. یہ ایک تو اس میں گناہوں کی معافی کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے.
صحیح.
دوسرا اس کے ذریعے سے دین کو بدنام کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
کہ لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں اور جب چاہو عمرے پہ چلے جاؤ، جب چاہو حج پہ چلے جاؤ، اور لوگوں کے پیسے جو دبے ہوئے وہ دے نہیں رہے.
صحیح.
تو اس سے دین کی بدنامی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کے کام ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس سے بچنا چاہیے،
بالکل لازمی، اور اس فکر سے تو توبہ کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں، کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی کہ ہمارے ملک میں عوام کی سوچ کا یہ حال ہے کہ یہاں پر کہتے ہیں جی سب چلتا ہے، جائز ناجائز، اور جیسے ہی یہ لوگ باہر جاتے ہیں ساتھ ہی جس کو کہتے ہیں جی بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، یہاں پہ یہ نہیں کرنا قانون پکڑ لے گا، اور جیسے ہی جہاز پاکستان کے سرزمین پر اترتا ہے تو ساتھ ہی اللہ بہتر جانے اس میں کیا حکمت ہے، میرا خود باہر آنا جانا رہا ہے، تو یہاں پر اگر کسی نے سڑک کراس کرنی ہو تو میں اپنی گاڑی روک کر اس کو کراس کرنے دیتا ہوں، لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ حقیقتاً شریعت میں جو حقوق کے بارے میں فرمایا گیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد میں، ان میں آیا وطن کے حوالے سے کیا مدنی پھول ہے؟ ارشاد فرمائیے۔
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں حضور، اس کے بارے سے فرمائیے۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو لائن لگا لیتے ہیں، اور ویسے اگر وہی آدمی بس اسٹینڈ پر ہے تو اس نے کھڑکی کے اوپر ہی چڑھنا ہوتا ہے۔ تو یعنی کیا ہے، یہ کیفیت کیسے ہوتی ہے، اور شریعت کا کیا حقوق باہر ہی ہے، قانون کے ڈر سے یہ حقوق پورے کرنے ہیں یا ہر جگہ ہوتا ہے؟
یہ معاملہ جو انہوں نے پوچھا ہے،
جی جی،
کہ پاکستان سے باہر گئے تو بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی پاکستان کی سرزمین پر اترے تو انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری اصل میں ایک آبے کے آوا جو بگڑا ہوا کہتے ہیں نا، وہ مسئلہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ خرابی ہے، جس کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہیں گے کہ بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کسی اور ملک میں کبھی جانا ہو تو وہاں جا کے جو ڈسپلن دیکھتے ہیں، وہ انداز دیکھتے ہیں، تو اپنے وطن کے حوالے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار وہاں پر بھی یہ چیز ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہوتی ایسی؟
ٹھیک
ہے، نہ ہمارے ٹریفک کا نظام طریقے سے چلتا ہے، نہ دیگر چیزیں طریقے سے چلتی ہیں، بس یہاں پہنچتے ہی جو ہے
اصول موجود ہیں،
سب موجود،
سب کچھ موجود ہے، اصول بھی ہیں، لیکن عمل ہم نہیں کرتے۔
تو اب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اداروں کا قصور ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ڈسپلن کو عام کریں گے، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں، یعنی ایسی بات ہے کہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، وہ انہوں نے خرابی برپا کی ہوئی ہے۔ دوسرا دیکھیں، ہمیں اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے سامنے والا نہیں کر رہا، لیکن اگر ہم خود اس کو اپنی ذات پہ نافذ کر لینا تو کم از کم ہمارا اپنا دل مطمئن رہے گا، اور اگر ایسے افراد بڑھتے چلے جائیں گے تو ایک تعداد بن جائے گی جو صحیح طریقے سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اب ہم اگر اپنے ملک میں آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگرچہ دوسرا ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کر رہا، نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کر رہا، لیکن کم از کم ہم تو اس انداز میں چلیں جو طریقہ کار ہے، اس طریقے کو فالو کریں، اس طریقے کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی خود ہی ہمارے معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا وطن کے حوالے سے احادیث طیبہ کے اندر کچھ موجود ہے، تو یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک مشہور بات عمومی طور پر زبان پر ہوتی ہے کہ حب الوطنی من الایمان،
جی جی، جملہ کہا جاتا ہے،
وطن کی محبت ایمان سے، اس کو بعض لوگ حدیث کہتے ہیں،
کہ
حدیث کے اندر یہ آیا ہے، یاد رکھیے یہ حدیث پاک نہیں ہے،
صحیح،
یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے، اس کی میں تشریح کرتا ہوں کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں کہہ سکتے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ وطن کی محبت ایمان سے اس لیے ہے، علماء نے اس کی تشریح کی،
ملائکہ پھر یہ قول ہے کسی کا،
ہاں یہ عربی کا قول ہے، جملہ ہے، ماخوذ ہے، اخذ کیا گیا ہے عربی کے قول سے،
ٹھیک ہے،
تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے، اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کیونکہ وطن میں بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے، صلہ رحمی کر سکتا ہے، وطن کے اندر اپنے جو اسلامی احکام ہیں اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ وطن کی محبت ایمان میں سے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ اور ایک علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اس آدمی کا جو حقیقی وطن ہے وہ آخرت ہے،
صحیح،
قبر ہے، جنت ہے، اور قبر کی محبت، جنت کی محبت، یہ واقعی ایمان میں سے،
صحیح،
ہے،
صحیح،
تو ان امور کو سامنے رکھ کر اس قول کی تشریح کی جائے گی کہ وطن کی محبت سے مراد کیا ہے۔ وطن کی محبت سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر بندہ اسلامی احکام پر عمل کر سکے، دین پر عمل کر سکے، تو چونکہ وہاں پر وہ بآسانی دین پر عمل کر رہا ہے، اس لیے اس وطن کی محبت ہی ایمان سے ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہوئی وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور زندگی کے 53 سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کو کفار مکہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے جانا پڑا، مدینہ شریف ہجرت کرنا پڑی، تو جب مکہ مکرمہ سے باہر آئے تو مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے اللہ کی زمینوں میں سب سے پیاری زمین ہے، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے، اپنا بچپن وہاں گزارا، پھر وہاں پر کعبۃ اللہ تھا جس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں عبادت کیا کرتے تھے، ایک عرصہ جب آپ نے وہاں پر گزارا تو اس کی محبت آپ کے دل کے اندر موجود تھی، اور چونکہ مکہ مکرمہ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی جگہ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. پھر جب آپ نے زندگی کا دوسرا مقام جو آپ کا ہے جہاں آپ نے 10 سال گزارے یعنی مدینہ منورہ، تو وہاں کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مدینہ کی محبت مکے سے زیادہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو. تو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اس مقام پر رہنے کی آپ نے وہاں کی محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. تو ہمیں بھی اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، اسی لیے محبت کرنی چاہیے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اور یہاں پر ہم اسلامی احکام کو بجا لا سکتے ہیں، اسلامی احکام پر عمل کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں، کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عزیز ہے اور میں کھاریاں سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر 4 رکعت کی نماز نیت کی ہو اور 2 کے بعد تشہد بیٹھنا بندہ بھول جائے اور 3 رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو دوبارہ نماز کو کیسے درست کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیے.
محمد شہباز عطاری منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ دار سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک امام ہے اس نے انشورنس کروائی ہوئی ہے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھاریاں عبدالعزیز بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں قعدہ اولی بھول گئی، 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ نہیں بیٹھے، تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں گے؟
دیکھیں اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. جیسے 4 رکعت فرض کوئی ادا کر رہا تھا، اب قعدہ بھول گیا 2 رکعت میں اور 3 رکعت کے لیے بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا،
صحیح،
تو اب حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھے گا نہیں،
ٹھیک ہے،
بلکہ اس نے آخر میں سجدہ سہو کر لینا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. بیٹھے گا تو گناہگار ہوگا، اس کی اجازت اس کو نہیں ہے، سجدہ سہو اس کو بہرحال آخر میں کرنا ہوگا. اور اگر سیدھا بالکل نہیں کھڑا ہوا بلکہ کھڑا ہونے کے قریب ہے، پاؤں اس کے گھٹنے اس کے سیدھے ہو چکے اور کھڑا ہونے کے وہ قریب ہے، اس کو یاد آ گیا کہ میں قعدہ بھول گیا ہوں، تو بیٹھ جائے،
ٹھیک ہے،
اور اب اس کو سجدہ سہو آخر کے اندر کرنا ہوگا، اس کی نماز ہو جائے گی،
ٹھیک ہے.
اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ بیٹھنے کے قریب ہے، گھٹنے بھی نہیں مڑے، بیٹھنے کی حالت کے قریب ہے، تو اس صورت میں بیٹھ جائے، اس صورت میں اس کے پاس سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، نماز اس کی ویسے ہی مکمل ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. محمد شہباز بھائی منڈی بہاؤدین سے کہ اگر کسی امام نے انشورنس کروائی ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیں ہمارے نزدیک جو انشورنس یعنی پاکستان کے اندر جو ہو رہی ہے کسی بھی مسلمان کمپنی یا ایسی کمپنی کے جس کے اندر مسلمان کا شیئر ہے، تو اس صورت میں اس کمپنی سے انشورنس کروانا یہ ناجائز و حرام ہے. یہی سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. لہذا امام جب اس طرح کا غلط کام حرام کام کر رہا ہے، جو یہ کنڈیشن پوچھ رہے ہیں اور جو بات میں نے بتائی ہے اس کے حوالے سے، جب امام ایسا کام کر رہا ہے اور کھلے عام کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، پڑھنے کی اجازت نہیں، پڑھیں گے تو اس نماز کو دہرانا پڑے گا.
اور یہ پاکستان کے حوالے سے آپ نے حکم بیان کیا،
یعنی کمپنی ایسی ہے کہ جو مسلمانوں کی ہے یا کسی مسلمان کا اس کے اندر شیئر ہے.
انڈرسٹوڈ ہے کہ پاکستان میں
جی ایسا ہی ہوگا. پاکستان میں
دیگر ممالک کے حوالے سے یہ حکم،
دیگر ممالک میں پھر احکام تبدیل ہوں گے،
ٹھیک ہے،
وہاں پر بھی مطلقاً اجازت نہیں ہے، اس کے احکام ملک کی قانون اور کمپنی کو دیکھ کر جو ہے وہ
تو جو جس ملک کا ہے وہ تفصیل بتا کر ہی مسئلہ پوچھے، ایسے نہیں پاکستان کے حوالے سے یہ مسئلہ
یہ عرض کیا میں نے. جی
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں، یہ کال سنائیے.
حضرت میرا یہ سوال ہے کہ اگر عشاء کی نماز ہم اگر اول وقت پہ پڑھیں، مرد یا عورت کے لیے دونوں کے لیے، اگر ہم اول وقت پہ پڑھیں اول وقت پہ افضل ہے یا لیٹ نائٹ پڑھنا افضل ہے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عاقب لطیف عطاری جلالی اکرام منڈی بہاؤدین. میرا سوال ہے کہ جو عورتیں اپنے گھر میں معجزہ یا مولا علی مشرق شاہ کا معجزہ ہو گیا، اسی طرح ایک اور کام کرتی ہیں کہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھاتی ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ مجھے اس کے بارے میں معلومات دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشاء کی نماز کب پڑھنا افضل ہے، اول وقت میں پڑھیں یا تاخیر سے پڑھیں، کیا کریں؟
دیکھیں مرد کے لیے تو افضل جماعت کے ساتھ پڑھنا،
ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ.
جب جماعت اول وقت میں ہو تو اول وقت میں ہی وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا،
ٹھیک ہے.
ویسے عشاء کی نماز جو ہے وہ تاخیر سے پڑھنا افضل ہے. عشاء جو ہے وہ جتنی تاخیر کی جائے آدھی رات سے پہلے وہ افضل ہے کہ اس کو موخر کر کے
جماعت والا معاملہ نہیں.
ہاں جماعت یعنی جماعت ہی موخر کر کے پڑھی جا رہی ہے اچھا ہے, لیکن اگر پہلے جماعت ہو رہی ہے تو پھر جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھی جائے گی, یہ افضل ہے. اور عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے تو اس کے بعد ادا کریں. عورت کے لیے سوائے فجر کے تمام نمازوں کے اندر احکام یہی ہیں, حکم یہی ہے کہ فجر کے علاوہ وہ جیسے مردوں کی نماز ہو اس کے بعد نماز ادا کرے. فجر کے لیے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جلدی ادا کر لیں,
پہلے کر سکتی ہے جلدی کریں,
جلدی ادا
اندھیرے میں کر لیں,
یعنی جیسے نماز کا وقت ہوا وہ تو ادا کر سکتے.
اور اگر دیگر جو چار نمازیں ہیں ان میں اس نے مردوں کی جماعت سے پہلے پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی,
نماز ہو جائے گی, وقت شروع ہو گیا
ٹھیک
تو نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن افضل چونکہ پوچھا گیا ہے تو افضل کے حوالے سے عرض کی,
زیادہ مردوں کی نماز ہونے کے بعد انتظار کریں اور ٹائم معلوم ہوتا ہے, اذان جب ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے
کہ 15 منٹ کا ہمارے یہاں,
جی جی 15 منٹ کے بعد جو ہے نماز ہوگی. 12 بیویوں کی کہانی, معجزہ, اس طرح کی بہت ساری چیزیں رائد ہیں, یہ پڑھی جاتی ہیں, ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
دیکھیں یہ 10 بیویوں کی کہانی, 20 بیویوں کی کہانیاں, اس کا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک عرصے پہلے رد کیا ہوا ہے کہ ان کہانیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے اور اصل چیز کا ہی وہ انکار کر ڈالتے ہیں. اب مثلا کونڈے کرنا یہ بالکل درست کام ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر کہ اسال ثواب اس کے اندر کیا جا رہا ہے. لیکن اب اس میں 21 بیویوں کی کہانی پڑھ لی جاتی ہے, 7 بیویوں کی کہانی پڑھ لی, 10 بیویوں کی کہانی پڑھ لی, اس میں لکڑ ہارے کا واقعہ سنا دیا, یا انہوں نے ایک نئی چیز بتائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی معجزہ سنا دیا, انہوں کی کوئی کرامت سنا دی. اب اس میں غیر مستند باتیں بیان کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایسے افراد کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جو اصل چیز کو نہیں مانتے. حالانکہ یہ چیز غلط ہے. ہم ان دونوں باتوں کا رد کرتے ہیں کہ اولاً تو ایسی چیزوں کی پڑھنے کی ہم تائید نہیں کرتے. امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے بندہ سورہ یاسین پڑھے, اس سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ کوئی اور سورت پڑھے, وہاں پر اصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرے. تو اس سے کسی کو اعتراض کا موقع بھی نہیں ملے گا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز ہی خراب ہو جاتی ہے, یہ بالکل غلط ہے. اگر کسی چیز کے اندر خرابی لازم آ رہی ہے تو اس خرابی کو دور کیا جائے گا. مسجد میں آ کے لوگ شور شرابہ کرتے ہیں تو مسجد ختم نہیں کی جائے گی, لوگوں کا شور شرابہ اس کے اندر ختم کیا جائے گا. لوگ مسجد میں غلط بات کر رہے ہیں تو اس غلط بات کو ختم کیا جائے گا, مسجد کو ختم نہیں کیا جائے گا. تو دونوں کے دونوں طرف ہی غلط ہیں. ہمیں اعتدال کے اندر درمیان کی راہ چلنی ہے کہ اصل چیز کو برقرار رکھا جائے گا اور جو غلط چیز ہے اس کو ختم کیا جائے گا. تو علماء اہل سنت نے ایسی کہانیوں کا رد کیا ہے کہ ان کہانیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں ہیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.